میں دیکھو ماشاء اللہ کیا بہاروں کا مہینہ اللہ نے عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی لگتا ہے اللہ کی رحمت کا شامیانہ تنا جا چکا ہے. پر نور فضا, پر نور ماحول. میرے عزیز و اللہ کرے ہمارا دل اللہ کے اس نعمت پر شکر سے بھرا ہوا. کیا اللہ رب العزت نے زندگی میں ایسا خوبصورت موقع عطا فرمایا ہے, اور ایک دفعہ پھر زندگی میں رمضان اللہ نے عطا فرما دیا. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, اگر میری امت کو رمضان کی برکتوں کا اندازہ ہو جائے تو تمنا کرے اللہ سارا سال ہی رمضان. کیا کچھ اللہ اس رمضان میں دیتا ہے اپنی انسانیت کو. تو مسلمانوں کے چہروں پہ بہار آ جاتی ہے ماشاءاللہ, اطمینان, نور کی چمک ماشاءاللہ. اس پہ اللہ کا شکر ہو میرے عزیزوں, اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بناؤ. یہ میرا اور آپ کا اس مجلس میں بیٹھنا, قرآن کا سننا, سچ عرض کر رہا ہوں اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے. جنرل صاحب تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کا وقت دے دے اور پھر 1 گھنٹہ لے لے تو دوستوں میں آ کر خوشی سے کہتے ہیں, ارے 5 منٹ مانگا تھا اور گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ گیا. تو اللہ کے گھر تھوڑی دیر آئے, اللہ نے زیادہ دیر بیٹھا لیا تو کیا بات ہے. اور جو جتنا مہمان پیارا ہوتا ہے اللہ اسے اپنے پاس اتنا زیادہ بٹھاتا ہے. تو میرے عزیز و اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے ہمارا رمضان بھی دیا ہے, قرآن بھی دیا ہے. رمضان بھی دیا ہے, قرآن بھی دیا ہے. بڑی خاص نسبت ہے قرآن اور رمضان کی. الحمدللہ آج رمضان کے ابتدا میں پہلے سپارے کی تلاوت کا سے اپنی تلاوت کا ہم نے آغاز کیا, جس کے آغاز میں پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. سارا خلاصہ قرآن. تھوڑے سے وقت میں قرآن کا بیان کرنا بہت مشکل چیز ہے, لیکن قرآن کا یہ حسن ہے کہ کوئی 2 منٹوں میں چاہے قرآن کا خلاصہ تو وہ بھی بیان کر سکتا ہے, ساری زندگی میں چاہے تب بھی اس کی تفسیر نہیں کر سکتا. یہ ایسی دولت ہے. قرآن کے بڑے مفسر حضرت احمد علی جوہری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اگر کوئی شخص مجھ سے کہے کہ احمد علی قرآن کی تفسیر بتا دے اور ریل کی گاڑی نے وصل بجا دی ہو, چلنے کے لیے سیٹی بج گئی ہو, اور میرا ایک پاؤں پائدان میں ہو اور ایک نیچے ہو, تو میں اسے اس تھوڑے سے وقت کے اندر بھی سارے قرآن کی تفسیر خلاصہ بتا دوں گا کہ سارا قرآن کا خلاصہ یہ ہے, اللہ کی عبادت, رسول اللہ کی اطاعت, مخلوق خدا کی خدمت. یہ سارا قرآن کا خلاصہ, اللہ کی عبادت, رسول اللہ کی اطاعت, مخلوق خدا کی خدمت. یہ سارا قرآن کا خلاصہ ہے. اور قدر تفصیل تو اللہ نے سارا قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں, سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں, اللہ کی توحید کا تذکرہ, نبی کی رسالت کا تذکرہ, مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ, اللہ کی مان کے چلنے والوں کا کیا شاندار انجام ہوا, اور اللہ کے نظام سے ٹکرانے والوں کا کیا حسرت ناک, عبرت ناک انجام ہوا. یہ تھوڑا سی چیز سورہ فاتحہ میں, جو پورے قرآن کے اندر ہے, اس کا تذکرہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود. سارا قرآن ان 5 چیزوں پر مشتمل ہے, جس کا تفسیر, جس کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے, سورہ فاتحہ. اور شاید اللہ کی طرف سے یہی حکمت ہے کہ مسلمان اسے ہر نماز میں سنتا اور پڑھتا ہے, کہ تاکہ سارا قرآن کا خلاصہ اس کے دل و دماغ میں ہر وقت تر و تازہ رہے. پھر سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں. با کا عربی ترجمہ ہے ملانا, ملانا. تو سارے قرآن کا خلاصہ ہے یہ اپنے بندے, یہ بندے کو اپنے اللہ سے ملا دیتا ہے. سارے قرآن کا خلاصہ با میں, کہ یہ اپنے اس بندے کو اپنے اللہ سے ملا دیتا ہے. تو میرے عزیزو, کیا ہی اچھا ہو جائے ہم کانوں سے قرآن سنتے بھی ہیں، اس کے الفاظ بھی سنتے ہیں، کچھ اس کی تفسیر بھی عرض کر دیں گے. اللہ کرے یہ زندگی کا یہ موسم ہمارا اللہ سے مل جانے کا ذریعہ بن جائے، ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے جڑ جائیں. اور جو اللہ سے جڑ جائے گا دنیا کے سارے دکھوں کے تیروں سے، فتنوں کے تیروں سے، پریشانیوں کے تیروں سے، بے سکونی کے تیروں سے، ان سارے تیروں اور چیزوں سے محفوظ ہو جائے، اللہ سے جو جڑ جائے گا. تو سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، جس کے آغاز میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی بڑائی ہے. اس سورت کا ایک نام، سورت الدعا بھی ہے، جس میں اللہ نے بندے کو مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے. اللہ کی حمد کرو، اللہ کی بڑائی کرو، اپنی احتیاج اللہ کی برگاہ میں پیش کرو، اور پھر اپنا مقصود اللہ کے دربار میں پیش کرو. اور کیا مقصود؟ اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما دے. افسر کسی ملازم سے کہہ دے کہ میرے دفتر میں آنا، چھٹی لینی ہے تو اس انداز کی درخواست لکھ کے لے کے آنا، یوں یوں انداز ہو، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ افسر رخصت دینا چاہتا ہے، چھٹی دینا چاہتا ہے، اس لیے تو انداز بتا رہا ہے. تو اللہ اپنے بندے کو مانگنے کا سلیقہ بتا رہا ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے. اور میرے عزیزو، بندہ جو دعا کرے گا دل کے یقین کے ساتھ، اپنے مولا پر اعتماد کر کے، اللہ رد نہیں کرتا اس دعا کو. ہاں اللہ حکیم ہے، ماں بھی ایک چیز ماں، بچہ بھی ایک ماں سے چیز مانگتا ہے، آئس کریم مانگتا ہے، تو ماں بجائے آئس کریم کے سیب دے دیتی ہے، ایسا اللہ بھی کرتا ہے. بندہ مانگتا کچھ ہے، اللہ دیتا کچھ ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم ماں سے زیادہ ہے، اللہ کی حکمت ماں سے زیادہ ہے، اللہ کی شفقت ماں سے زیادہ ہے. بندہ اپنے خیال سے مانگتا ہے، مولا اپنے شان سے دیتا ہے. لیکن ایک چیز دھرتی کی ایسی ہے میرے عزیزو، ایک چیز دھرتی کی ایسی ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں ملے گا، وہ اجر و ثواب کی صورت میں نہیں. وہ چیز اگر بندہ سچی طلب سے اللہ سے مانگے گا، بیٹا مانگے ہو سکتا ہے اللہ متبادل جنت میں دے دے، دولت مانگے ہو سکتا ہے اللہ متبادل جنت میں دے دے، صحت مانگے ہو سکتا ہے متبادل اللہ جنت میں دے دے، ہو سکتا ہے اپنا گھر اپنا چھت مانگے اللہ جنت میں متبادل دے دے، ہو سکتا ہے نرینا اولاد بیٹا مانگے اللہ اس کا بدلہ جنت میں دے دے. لیکن ایک چیز اس دنیا میں ملے گی اگر کوئی شخص سچی طلب سے مانگے، وہ اللہ سے ہدایت ہے، اس لیے کہ بدلہ اس کا دنیا ہی میں ہے، آخرت میں کوئی نہیں، اس ہدایت کا بدلہ کوئی نہیں. اس لیے کوئی سچی طلب سے اللہ سے ہدایت مانگے گا، اللہ ضرور عطا فرمائے. تو اس سورت کا ایک نام سورت الدعا بھی ہے، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ، اللہ سے مانگو، اللہ کی بڑائی بیان کر کے، اللہ کی تعریف کر کے، اپنے محتاج احتیاج اپنا فقر اللہ کے سامنے پیش کرو. اہدنا الصراط المستقیم. پھر اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہے، سیدھا راستہ چاہیے تو پھر سیدھے راستے چلنے والوں کا دامن پکڑ لو. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہے وہ نبیین ہے، وہ صدیقین ہے، وہ شہداء ہے، وہ صالحین ہے، ان کے دامن کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تمہیں سیدھے راستے پہ پہنچا دے گا. صالح کی نشانی کیا ہے؟ فرما غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب وہ طبقہ تھا جس کے پاس علم تھا، عمل کوئی نہیں تھا. ضالین وہ طبقہ ہے جو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گیا. صالح وہ ہوتا ہے جسے علم بھی صحیح نصیب ہو، اس پر عمل بھی صحیح نصیب ہو. اگر دھرتی پہ ایسے لوگ مل گئے تو بڑی نعمت ہے، رہنما مل گئے، جنت کا راستہ مل گیا، ہدایت کا سرما اور نشانہ مل گیا، ان کا دامن پکڑ لو، کام آ جائے گا. ایک تو اللہ نے یہ رہنمائی کی، اور دوسری رہنمائی کہ جیسے رجال اللہ، اللہ کے بندے ضروری ہیں ہدایت کے لیے، اسی طرح اللہ کی کتاب بھی ہدایت کے لیے ضروری ہے. اور آگے پھر سورہ بقرہ کے اندر اس قرآن کا تذکرہ، ہدایت چاہیے، قرآن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب، جس کے آغاز میں تین قسم کے افراد کا تذکرہ ہے، ایک وہ طبقہ جو کامیاب ہے، جو مسلمانوں کا ہے، جس کی صفات ہے غیب پر، بن دیکھے مانتا ہے اللہ کو، بن دیکھے مانتا ہے جنت کو، بن دیکھے مانتا ہے جہنم کو، بن دیکھے مانتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو، بن دیکھے مانتا ہے قبر کی زندگی کو، بن دیکھے مانتا ہے فرشتوں کو، بن دیکھے مانتا ہے آخر آسمان پر اترنے والی ساری کتابوں کو، بن دیکھے مانتا ہے یؤمنون بالغیب، ایک اس کی خوبی یہ ہے۔ دوسرا اپنے بدن سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، اپنے مال سے اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو آسمانی کتابوں کو بھی مانتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں ایمان والے، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ کرے میرے عزیزو مسلمانوں کے ہاں کامیابی کا معیار قرآن کے روشنی میں ٹھیک ہو جائے۔ ہمارے ہاں کامیابیوں کا معیار یہ ہے کہ جس کی جتنی خواہشات پوری ہو جائیں بڑا کامیاب ہے۔ ارے نہیں عزیزو، جسے ایمان کا سرمایہ مل گیا وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہے، چاہے وہ کوٹھی میں رہے، کامیاب وہ ہے جسے ایمان کی ہدایت کی دولت ملی۔ دوسرا وہ طبقہ جو کفار کا ہے، جو ضد اور عناد کی وجہ سے ہدایت کی دولت سے محروم ہو گیا، اور ایک وقت کے بعد جب ہدایت کی صلاحیتیں اس نے خود ہی ختم کر دی، اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے دل پہ مہر لگا دی۔ بظاہر بڑے دانش مند تھے، ابو الجہل ابو الحکم اس کا لقب تھا، ابو الحکم، فیصلہ کرنے والا، دور اندیش، عقل مند، لیکن جب دل پہ مہر لگ گئی، مہر لگ گئی تو نبی کا معجزہ قرآن بھی سمجھ میں نہیں آیا، ہدایت سے محروم ہو گیا۔ اور تیسرا طبقہ منافقین کا ہے، منافقین کا ہے، جو ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے آستین کا سانپ بنا ہے، جس نے ظاہر سے اسلام کا اظہار کیا ہے، باطن میں اہل اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، اور یہ چھپ کے وار کرتا ہے، چھپ کے وار کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جو دیندار طبقے کا مذاق اڑاتا ہے، اہل دین کا مسخرہ کرتا ہے، اور انہیں کم عقل اور تاریخ خیال کہتا ہے، اور اپنے خیال میں اپنے آپ کو بغیر عقل مند اور دور اندیش سمجھتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کا مذہب، جس کا دین مفادات ہوا کرتے ہیں۔ اگر اسلام سے مفادات پورے ہو رہے تو اسلام کا نام لیوا اور اسلام کا جھنڈا بلند کرتا ہے، اور جہاں اس کے مفادات خطرے میں پڑتے ہیں یہ اسلام کو دستبردار کر دیتا ہے۔ ان منافقین کا تذکرہ کئی آیتوں کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے دو چند مثالیں ذکر فرمائی ہے کہ یہ اندھے بہرے گنگے ہیں اور اندھیروں کے اندر پڑے ہوئی ہیں، اور یہ کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں دیکھتے۔ پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، قرآن کی حقانیت کا تذکرہ، فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ایک سورت نہیں بنا سکتی، ایک سورت تو کیا ایک آیت نہیں بنا سکتی۔ اس قرآن کے اندر اللہ نے چھوٹی سے چھوٹی مچھر کی مثال بھی پیش کی ہے، اس لیے کہ مثال وہ مثال ہوتی ہے کہ جس کے لیے مثال دی جائے اس سے مناسبت رکھے۔ تو دنیا ہے، دنیا کے لیے مچھر کی مثال ہی عین ہی عین تقاضا ہے دانش مندی کا، تو اللہ نے اسی کے لحاظ سے اس کی مثال عطا فرمائی ہے، اسی کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے مثال دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ نے زمین پر اسے خلافت دی ہے اور ذمہ داری بخشی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسے ملائکہ کا مسجود بنایا، انسان کو یہ عزت بخشی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، جسے بے شمار نعمتوں سے نوازا، غیر معمولی اس پر نوازشات فرمائی ہیں، لیکن بڑی ناشکری قوم تھی، بار بار اللہ سے عہد کیا، نبی کی سے عہد کیا، اور اسے جھٹلایا اور اسے توڑ ڈالا، اور پھر اللہ رب العزت نے اسے اس منصب سے، عزت کے منصب سے اس قوم کو اتارا اور ذلت اور پستی میں ڈالا۔ پھر یہود و نصارہ کے سازشوں کا تذکرہ ہے کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ دلوں میں مسلمانوں کی نفرت رکھتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں سخت عصبیت ہے، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ترقی کرے، مسلمان عروج پائے، مسلمان عزت پائے۔ بہت ساری باتیں وہ دلوں میں رکھتے ہیں ظاہر بھی نہیں کر پاتے, اور کبھی وہ مسلمانوں سے راضی نہیں ہوں گے بلکہ وہ تو چاہیں گے یہ عیسائی اور یہودی بن جائیں. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا تم نماز قائم کرتے رہو, نماز قائم کرتے رہو, اللہ کی طرف متوجہ رہو. یہود و نصارہ باہمی آپس میں بھی دست گریبان ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو لا مذہب کہتے ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا ذکر فرمایا جو ساری انسانیت کے امام بنے, جنہیں اللہ رب العزت نے مختلف امتحانوں آزمائشوں میں ڈالا لیکن ہر امتحان اور آزمائش میں سرخرو ہو کے نکلے, تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں امامت کا منصب ساری انسانیت کا امام بنایا. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کا کام لیا, اور پھر نبی کی دعا حضرت ابراہیم کے دعاؤں کے صدقے محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے, اور اس امت کا وجود بھی امت مسلمہ بھی یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگی ہوئی امت ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کے مقاصد کا تذکرہ فرمایا کہ آپ قرآن کے الفاظ بھی سکھاتے ہیں, قرآن کی تفسیر بھی سکھاتے ہیں, دلوں کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں, اسی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چلنے والوں کی کامیابیوں کا تذکرہ فرمایا, اور جو اس کا راستہ چھوڑ بیٹھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پہ چلنے والے ایک بڑے خاندان کا تذکرہ فرمایا, اور فرمایا اگر صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لے کے آ گئے تمہارا ایمان بھی معتبر ہوگا. یہ صحابہ معیار ہیں ایمان کے لحاظ سے, حق کے لحاظ سے, ان جیسا ایمان اور ان جیسے راستے پہ چلنے والے وہی کامیاب ہوا کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کا ایک پروپیگنڈا ذکر فرمایا کہ جب مسلمان بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ, مسلمانوں کا بیت اللہ قبلہ بنا اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے, تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ کیا سب دین ہے, کبھی اس طرف رخ کرتے ہیں کبھی اس طرف رخ کرتے ہیں. اللہ نے جواب دیا ہے بیت اللہ اور بیت المقدس میں کچھ نہیں رکھا, سب کچھ رکھا ہے اللہ کے حکم کے اندر. پہلے اللہ کا حکم بیت اللہ تھا, اس بیت المقدس تھا, اس کی طرف رخ کرنا عبادت تھا, اب اللہ کا حکم بیت اللہ کی طرف ہے, اس کی طرف رخ کرنا عبادت ہے. اصل تو اللہ کی اطاعت ہے اور اس کے مان کے چلنے کا نام عبادت, اور جسے کہیں کہ عبادت ہے اور اسی کا نام بندگی ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اہل ایمان سے ایمان والو میری مدد چاہتے ہو پھر صبر سے اور نماز کے لیے میرے دربار سے مدد ملا کرتی ہے, اس لیے صبر اور نماز کے لیے مجھ سے مدد چاہو. اور جو اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگا دے اور اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دے مت مردہ کہو اسے, انہیں تو ایسی شاندار حیات اور زندگی ملی ہے جس پر ہزاروں زندگیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت تمہیں آزماتا ہے کچھ لے کر کچھ دے کر, لیکن جو صبر کرتا ہے وہ مراد کو پا جا کرتا ہے. میں اور یوں کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب کچھ بھی اللہ کو حق ہے, جو چاہے ہم میں تصرف کرے. اور جب اللہ ہمیں امتحان اور آزمائش میں ڈالے گا اور ہم پھر اللہ کے پاس جا کر اس کا بدلہ بھی پا لیں گے. فرمایا جو یوں صبر کرتے ہیں ان پر رب کی رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے. پھر فرمایا صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کے شعائر میں سے ہیں, یہاں بت تھے پھر جب اسلام آیا تو یہ اسلام کے شاعر بنے, جہاں مسلمان سعی اور مروہ سعی کے موقع پہ صفا اور مروہ پہ جا کے دعائیں کیا کرتے ہیں, یہ شاعر اللہ کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا وہ بدقسمت لوگ جو چند ٹکوں کی خاطر حق کو چھپاتے ہیں, چند ٹکوں کی خاطر حق بات کو چھپایا کرتے ہیں, ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے, اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے, اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے, لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, وہ اکیلی ہی ذات ہے. دیکھو نا زمین و آسمان کا سارا نظام کس نے چلایا ہے, زمین و آسمان کی فضاؤں ہواؤں میں کس کا حکم چل رہا ہے, اور یہ آسمان زمین پہ لگے یہ پہاڑ کس نے گاڑ دیے ہیں, اور زمین پر یہ سبز و شاداب پھل اور اس کھیتیاں کس نے اگائی ہیں, یہ سب اللہ کی قدرت اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اے لوگوں کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ, اور اللہ رب العزت تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، شیطان تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو مشرکین، جو غیر مسلم، ان کو بھی وہ حلال سمجھ کے استعمال کیا کرتے تھے۔ خاص طور پہ فرمایا خنزیر حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز حرام ہے، اور دم خون بہنے والا حرام ہے، مردار یہ حرام ہے۔ ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ساتھ ساتھ اس بات کا تذکرہ فرمایا دوبارہ کہ حق بات کو مت چھپاؤ، حق بات کو مت چھپاؤ دنیا کے مفادات کے لیے۔ یہ بہت گھٹیا سودا ہے کہ آدمی دنیا کے مفادات کے لیے ٹن ٹکوں کی خاطر گمراہی کو خریدے۔ بڑی ہمت کی بات ہے کہ یہ اللہ کے عذاب پہ کیسے صبر کریں گے کہ حق بات کو چھپاتے ہیں دنیا کے مفادات کی خاطر۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ مذمت فرمائی حق بات کے چھپانے کی۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے سواپارے کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔